وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل قدر معزز علماء کرام حاضرین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں آج 8 جون 1994 کی تاریخ میں آپ کے اس قصبہ جلالیہ میں یہ عظیم الشان کانفرنس پورے وقار اور احترام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. ملک بھر میں عظمت اصحاب رسول سے معنون شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہوگا کہ جب کانفرنسیں نہ ہوتی ہوں، لیکن جوں جوں محرم قریب آتا ہے نامعلوم ہمارے ملک کی پولیس اور انتظامیہ کے افسران کو اس کا بخار کیوں چڑھنے لگتا ہے. محرم کی آمد پر اہل سنت والجماعت کو اس بات کا پابند کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے عنوان پر کوئی جلسہ یا اجتماع نہیں کر سکتے. مذہبی رہنمائی کرنے والے خطباء اور علماء پر پابندیاں عائد کرنا ایک فیشن بن گیا ہے, اور شاید اس لیے بھی ملک کی انتظامیہ اور پولیس کے حوصلے بلند ہوتے چلے گئے کہ جیسے ہی اخبار میں پابندی کا اعلان کیا, مذہبی رہنما اور پیشوا نے بسر و چشم اسے قبول کرتے ہوئے اس پر دستخط کر کے یہ اطمینان کا سانس لیا کہ اچھا ہوا مجھے جلسے پہ جانا نہیں پڑا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مداخلت فی الدین کا یہ سلسلہ زور و شور سے جاری ہو گیا, اور یہاں تک کہ اب ایک نیا قانون موجودہ نسوانی حکومت نے یہ نکالا کہ پاکستان میں لاؤڈ سپیکر پر پابندی ہوگی, جلسہ اجتماعات اور جمعہ میں لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں ہوگا, لیکن مجالس عزا اس سے مستثنا ہوگی. یعنی محرم کے مہینہ میں شیعت کی طرف سے تبرہ بازی پر مبنی جو مجالس ماتم مجالس عزا کے نام پر اصحاب رسول کی عزت و ناموس کو چیلنج کرنے کے لیے مجلسیں برپا ہوں گی, ان کے لیے لاؤڈ سپیکر کی کوئی پابندی نہیں, مائکروفون کی کوئی پابندی نہیں, حدود احاطہ چار دیواری کی کوئی پابندی نہیں, چوک میں کریں, روڈ پہ کریں, چوراہے پہ کریں, میدان میں کریں, کوئی پابندی نہیں. وہ جب چاہے اپنا ٹٹو نکال کر بازار میں چلے آئے, کوئی پابندی نہیں. دو چار گماش پہ کھڑے ہوں اور کالا کپڑا ہاتھ میں لے کر ماتم کرتے ہوئے بدماشی کے انداز میں اگر بازار میں آ جائے, کوئی پابندی نہیں. اس کے برعکس جمعہ کے خطبہ میں خطیب قرآن و سنت کے مطابق اگر بیان کرنا چاہے تو پابندی ہے, اصحاب رسول کی عظمت کو بیان کرنا چاہے اور ہزاروں انسان سننے کے مشتاق ہو تو پابندی ہے, چار دیواری کے اندر جلسہ کیا جائے پابندی ہے, عالم پر پابندی ہے, خطیب پر پابندی ہے, یہاں تک کہ قومی اسمبلی کے ممبر پر پابندی ہے. ہم نے اسے دین میں مداخلت سمجھا, سپاہ صحابہ نے حکومت کے اس جانبدارانہ متعصبانہ اور امتیازی سلوک کو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم لاؤڈ سپیکر کی پابندی توڑیں گے, اور آج توڑ رہے ہیں. ہم اپنے کسی بھی جلسہ اجتماع کانفرنس یا جمعہ کے اجتماع میں ایک لمحہ کے لیے بھی لاؤڈ سپیکر کی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اسی طرح مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کو یہ سبق بھی ہم نے سیکھا ہے کہ جس ضلع میں ہم پر پابندی لگائی جائے, جس علاقہ میں داخلہ بندی کی جائے, زبا بندی کے آرڈر شائع کرائے جائیں, اس علاقہ میں جا کر تقریر کرنا ہم پہ فرض عین ہے. مجھے معلوم تھا کہ اٹک کی ضلع میں مجھ پر پابندی ہے, راستہ روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے. ایک جگہ پر تو اس نے صاف کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیتے. میں نے کہا آنے لاؤ جن آنے پر میری پابندی لکھی ہے. اس نے کہا جی وہ تو میرے پاس نہیں ہے, آپ یہاں کھڑے ہو جائیں میں لے آتا ہوں. میں نے کہا میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں, تمہارے ابو کا نوکر نہیں کہ میں یہاں کھڑا ہو جاؤں اور تم آڈر لے کر آؤں. میں جا رہا ہوں تم آڈر لے آنا. اور وہاں سے ہم کہاں گئے, کہاں سے کس انداز میں, ایک عرصہ دراز کے بعد سائیکل چلا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے. اور میں
ہوں کیا غیرت کے لیے سب کو بتلا دیں کہ آدم پارک یہاں پہنچ گئے؟ اس لیے راستے میں اگر ہمارا کوئی ساتھی آ رہا ہو یا میری گاڑی راستے میں کہیں آپ کی تعلیم میں وہ بھٹک رہی ہو یا اس پر جو میرے گن مین سوار ہیں وہ تشریف فرماؤ تو انہیں آنے دیجیے اس لیے کہ میں تو یہاں پہنچ گیا ہوں. آپ کا اس طرح راستے روکنا یہ آپ نے اندازہ لگا رکھا ہوگا کہ شاید سپاہی صحابہ اس طرح راستے روکنے اور پابندیاں لگانے سے رکنے والی جماعت کا نام ہے. حالانکہ آپ نے آج کے اخبارات سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا تھا کہ پوری کی پوری گورنمنٹ اگر قومی اسمبلی میں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی, قومی اسمبلی میں حکومت کی تمام تر سازشیں کامیابی سے ہم قرار نہیں ہو سکتی, ناموسِ صحافہ بل کا راستہ روکنے والوں کو کرسی چھوڑنا پڑی اور ہم نے اس کرسی پہ قبضہ کر کے چھوڑا. ڈپٹی اسپیکر کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا, بل پاس کرنے کے لیے ممبران کھڑے ہوئے تھے, میں نے اس کی کرسی پہ کھڑے ہو کر کہا صحابہ کرام کی عزت کا بل منظور ہے تو ہر طرف سے آواز آئی کہ بل ہمیں منظور ہے. آج کہتے ہیں کرسی پہ قبضہ کر لیا, تم فکر نہ کرو آج کرسی چھینی ہے کل حکومت بھی چھینے گی انشاءاللہ. دوستو یہ دیوانے کی بات نہیں, یہ کوئی میں جذباتی بات یا لا یعنی اور فضول دعویٰ نہیں. آپ قدم تو بڑھائیے, آپ اپنی سبھا میں اتحاد پیدا کیجیے, آپ اپنی قوم میں بیداری کی لہر پیدا کیجیے, آپ اپنی قوم کے سینے میں حب الوطنی اور آزادی کا جذبہ پیدا کر کے آپ تھوڑا سا انہیں بریف کیجیے, پھر آپ دیکھیں گے کوئی گماشتہ کوئی کالا انگریز انگریز کی چوسی ہوئی ہڈیوں کو چوسنے والے لوگ انگریز کے جوتے پالش کر کے جائیداد اور ریاست حاصل کرنے والے لوگ انگریز کی کاتل ایسی کر کے سرمایہ اور دولت کا جمع کرنے والے لوگ آزادی کے نعروں پر اس طرح تاک جاتے ہیں, آزادی کے متوالوں کے سامنے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے شیر کے آنے سے دیگر بھاگ جاتے ہیں, اسی طرح جوان مومن کے آنے سے انگریز کی اولاد بھاگ جاتی ہے. زیادہ ضرورت نہیں, اسمبلی میں دو چار ہی کافی, دو چار آدمی اسمبلی میں چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ کیسا انقلاب آتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی جائے سے کوئی وہاں جا کر کسی کے حسن پر فدا نہ ہو, کوئی کہاں وہاں جا کر عہدے اور منصب کا لالچی نہ بنے, کوئی وہاں جا کر اپنے گھر کو سنوارنے کی فکر نہ کرے, اسمبلی میں جان ہتھیلی پر لے کر آؤ, مشن اور ٹاسک کر کے لے کر آؤ, دنیا کی فائدہ کے تمہارا راستہ نہیں روک سکتی, یہ کرسی چھوڑ کے بھی بھاگیں گے, یہ اسمبلی چھوڑ کے بھاگیں گے, یہ ملک چھوڑ کے بھاگیں گے. دوستو محرم آ رہا ہے, اب بخار کر رہا ہے, اتنا بخار اتنا بخار کہ آج صدر پاکستان کو بھی بخار چڑھا ہوا تھا. کئی دنوں سے رابطے کر رہے ہیں, مولانا ممتاز سے صدر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, فاروقی صاحب سے صدر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں, خیر تو ہے جی ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے طے کیا کہ ملاقات کریں گے اور انہیں بتلائیں گے کہ اس ملک میں کون سا امتیازی سلوک اہل سنت کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن کل کے اس حادثے کے بعد ہم نے کہہ دیا کہ ہم ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم صدر سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور آپ کو تھانے دار بلا لے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگتا. تھانے دار نے بلایا جی, تھانے دار کے ساتھ چائے پی کر آیا ہوں, ایس ایچ او کے ساتھ چائے پیے جناب, مشہور ہے ہمارے ہاں کہ اگر گدا بھی تھانے سے ہوا ہے تو وہ بھی دوسروں کے ساتھ نہیں ملتا, وہ بھی سمجھتا ہے شیخ تھانے میں جا کر مجھے نمبرداری مل گئی ہے. ہم نے کہا ہم نہیں ملنا چاہتے, رات کے 12 بجے نواب صاحب نے رسول اللہ کا فرمایا. اس نے کہا جناب صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح میرے ساتھ ملاقات کرائیں. ہم نے کہا ہماری قیادت آج سے نہیں ملے گی, صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا, وہ آ کر آپ سے بات کرے گا, یادداشت پیش کرے گا, حالات و واقعات سے آپ کو آگاہ کرے گا. اگر آپ نے سب جواب کیا نہ اس سے صحابہ مل کر رابطہ نہ رکھا, وزیر قانون جو ایک متاثر شجہ ہے اور جسے اپنے آپ کی بھی ہوش نہیں رہتی, جو 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے کے ہوشی میں گزارتے جب تک اس کو برطرف نہیں کرتے, تمہارے اجلاسوں کا بھی بائیکاٹ کرے گا, تمہاری تقریر کا بھی بائیکاٹ کرے گا, تمہارے ساتھ ملاقات کے لیے بھی نہیں آئیں گے. دوستو جب آج یادداشت پیش کی تو صدر نے کہا میں نوٹس لیتا ہوں, آپ آئیں کہیں. میں نے کہا جب آپ نے نوٹس لے لیا تو ہم آ جائیں گے, ہم تو صدر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر یہ چاہو کہ ہمیں ہمارے کارکنوں سے دور کر دو, ہم صدارت کی کرسی کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے لیکن اپنے کارکنوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو نہیں ہوتے. یہ ہمارا وہ روحانی رشتہ ہے, یہ ہمارا وہ تعلق ہے, یہی تو ہمارے درمیان میں ایک بندر ہے کہ جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکی. آج تک اللہ کے فضل سے کوئی سازش بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکی سوائے زیادہ کو توڑنے کے لیے, اس کی صفوں میں دراڑے پیدا کرنے کے لیے, اس کے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے کون کون سی کوشش نہیں کی گئی, کون کون سے حربے استعمال نہیں کیے گئے, کون کون سے جبر شدت کا وہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا جو کہ کوئی شخص بھی کسی دور میں استعمال کر سکتا تھا. حلاقوت تنگیز کے کدھر الگ کیے گئے, پرمٹ پلاٹ بارش کے بند کیے گئے, لیکن اس راہ چاہتا ہے جس راہ کے اختیار آپ نے چھوڑا تھا آج اسی راہ میں چلتی ہے. اللہ کے فضل سے ایک اینٹ بھی اپنے راستے سے الگ نہیں ہوئی ہے. کیا خیال ہے آپ کو سپاہی صاحبہ کے موقع میں کوئی نچک نظر آ رہی ہے؟ میں ایم این اے بنا, دوسری مرتبہ بنا تو کچھ لوگوں نے کھسر پھسر شروع کر دی, کہنے لگے 3 جمعے ہو گئے ہیں مولانا اعظم طارق نے شیعہ کو کافر نہیں کہا. اتفاق ان کوئی ایسی عنوان چل پڑا ہوگا. 4th جمعے میں نے وہ تقریر کی کہ آج دنیا شیعت پیٹ رہی ہے, رو رہی ہے, ماتم پر شیعت کے گھر میں ہائے مار گئے, ہائے مار گئے. کیا ہو گیا؟ ہمارے بارہ امام کا بیڑا غرق کر دیا. کیا ہو گیا؟ ہمارے جعلی مادی کو ڈرا دیا, وہ پہلے نہیں آتا تھا اب آنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہو گیا؟ بڑی دوست ہوئی, اور مجھے معلوم ہے مجھ پر پابندی اسی لیے لگائی گئی ہے کہ میں نے اس سے پہلے 1 ماہ قبل یہاں 12ویں امام کا آپریشن کیا تھا, اس 12ویں امام کے آپریشن کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے. نہ بھلا پابندی لگا کر اس ننگے دھڑنگے امام غیب کو تم مجھ سے بچا لو گے؟ پابندی لگا کر شیعہ نے فیصلہ باد میں میرا پتلا بنا کر گولیاں چلائی, گھنٹہ گھر میں درجنوں کی تعداد میں لگا پوش جدید رکھتے رہ کر غنڈے گردی کرتے رہے اور کہنے لگے ہم فیصلہ آباد میں پیسہ نہیں ہونے دیں گے. اس کے چند ہی روز بعد فیصلہ آباد میں کان پوش ہوئی. جمعہ رات کرو جمعہ جمعہ رات کی درمیانی شب جو جمعہ گزر چکا ہے, 2 جون کو کان پوش ہوئی تو حد اندر اشتراک تھا, میں جاری اور آپریشن بھی کر کے آیا. جب میں نے تقریر ختم کی تو ایک طرف سے آواز آ رہی تھی, وہ شیعت کا ایک چھوٹی سی جلسی تھی, کہنے لگے مومنوں بم باندھ لو, اعظم طارق کی گاڑی کے سامنے لیٹ جاؤ. میں نے کہا یہ بزدل قوم اور میری گاڑی کے سامنے لیٹ جائے؟ ہمارے ایک لڑکے نے اینٹ مار کے بتی توڑ دی. کہنے لگے کوئی ہے الیکٹریشن تو جلدی آئے, دہشت گرد آ گئے. جب میں تقریر کر کے زبیر بٹ کے گھر میں گیا تو وہاں قریب ہی تھا ایمان بگاڑا. کہنے لگے بس سفید سیدھی کر لو, ہتھیار سجا لو, زور ہو چکی, اثر ہو چکی, مغرب ہو چکی, عشاء ہو چکی, اب علی اکبر کی اذان کا وقت آ گیا ہے اور تم 72 سے زیادہ ہو, تم میری اصغر بھی نہیں ہے، تیار ہو جاؤ کربلا کا میدان ہے.
وہ دل ہی دل سے گالیاں دے رہے ہوں گے کہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں.
ہماری قیادت کہنے لگے فیصلہ کر رہی ہے ابھی آگ لگا دیں گے، ابھی آگ لگا دیں گے.
میں نے کہا یار یہ واقعی آگ لگا دیں گے. ہمارا جلسہ ختم ہو گیا، ہم گھروں کو چلے گئے، فجر کی نماز ہو گئی، نہ آگ نہ انگاری،
پتہ نہیں کہاں گئے سارے لوگ. یہ بزدل کا جس کا امام 1200 سال کا چھپا پڑا، امام ان کا نہیں نکلتا غصہ مجھ پہ نکالتے.
جس قوم کا امام باہر نہیں آتا وہ مجھ پہ غصہ کیا نکالے گا.
پھر اس امام کا نام رکھ دیا امام مہدی.
امام مہدی،
مہدی علیہ السلام، امام قائم آل محمد.
اس کو امام مہدی کہتے ہو؟
جس امام مہدی کی تشہیر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی،
وہ پہاڑوں میں چھپنے کے لیے نہیں آئے گا،
وہ غائب ہو کر انتظار کرنے کے لیے نہیں آئے گا، وہ جب آئے گا لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو وہ دجال کو قتل کر کے چھوڑے گا، وہ دنیا میں اسلام کے نفاذ کے لیے آئے گا.
آج صدر پاکستان نے نواب ذرا نصر اللہ کی موجودگی میں مجھ سے کہا کہ شیعہ نے آپ کے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے، آپ کو پتہ؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ.
کہنے لگے وہ کیا بات ہوئی؟
میں نے کہا سناؤ.
شیعہ تم کہتے ہو آدم تارک جلالیہ میں 12ویں امام کو گالیاں دے گیا، گالی والی کیا دینی ہے؟ جو باتیں میں نے یہاں نہیں کی وہ تو میں صدر سے بھی کر کے آیا ہوں. تم جلالیہ سے روکتے ہو،
مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس سے روک لو. جب میں نے بتلایا کہ جناب یہ ہے 12ویں صاحب، ماں کہتی ہے بچہ پیدا نہیں ہوا،
چاچا کہتے ہیں بھتیجا پیدا نہیں ہوا، دادی کہتی ہے پوتا پیدا نہیں ہوا، شیعت کہتی ہے پیدا بھی ہو گیا غائب بھی ہو گیا، پیدا بھی ہو گیا غائب بھی ہو گیا. وقت کے قاضی نے حضرت حسن عسکری رحمت اللہ علیہ کی تمام وراثت، ان کے بھائی، ان کی والدہ، ان کی بیوی اور ان کی والدہ کے درمیان میں تقسیم کر دی. اصول وراثت یہ ہے اگر باپ کا بیٹا ہو تو وراثت بھائی کے پاس نہیں جایا کرتی، وراثت مرنے والے کے بھائی کو نہیں ملتی بلکہ اس کے اولاد کو چلی جاتی ہے. کچھ حصہ ماں کو مل جاتا ہے، کچھ حصہ بیوی کو مل جاتا ہے، باقی ساری وراثت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ شیعہ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت حسن عسکری جس کو شیعہ 11ویں امام مانتے ہیں، جب وہ فوت ہو گئے تو قاضی وقت نے 2 سال انتظار کیا. کتنا انتظار کیا؟ 2 سال کے بعد اس نے کہا کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس نے وراثت تقسیم کی. سب سے پہلے کیا کیا؟ ایک ثلث ماں کو دیا، ایک ربع ان کی زوجہ کو دیا اور باقی جو مال بچا وہ ان کے بھائی کو دے دیا. ماں کہتی ہے بیٹا پیدا، دادی کہتی ہے میرا پوتا پیدا، چاچا کہتا ہے میرا بھتیجا پیدا، شیعہ کہتا ہے پیدا بھی ہوا ہے، توہین نہیں کرنے دیتے. پیدا ہو گئے، اب تشریف رکھتے ہیں. اور جب میں نے بتلایا صدر پاکستان کو کہ جناب شیعہ کا عقیدہ ہے وہ باہر تشریف لائیں گے تو بالکل ننگے دھڑنگے ہوں گے. یہ ننگی سرکار جو غار میں بیٹھی ہوئی ہے یہ باہر آئے گی تو ننگی ہوگی، ننگی.
اور جب ننگی سرکار باہر آئے گی اسے باہر آ کر کپڑا پہننے کی فکر نہیں ہوگی، چولا پہننے کی فکر نہیں ہوگی، امامہ اور جبہ پہننے کی فکر نہیں ہوگی. وہ سب سے پہلے کہے گی کہاں ہے محمد رسول اللہ، میرے ہاتھ میں بیعت کرے.
دوستو غلام احمد قادیانی لولا تھا، ننگا تھا، کایا تھا، بھینگا تھا،
تھا تو صحیح نا،
اور قادیانیوں کا مرزا تھا، چاہے کانا تھا، چاہے لولا تھا، چاہے لنگڑا تھا، مگر تھا.
اگر لولا لنگڑا کانا بھینگا یہ کہے کہ میں نبی ہوں وہ برداشت، اور اگر کسی کا ہے ہی نہیں تصوراتی تخیلاتی فرضی اور وہ بھی ننگی سرکار ہو اور وہ ننگی سرکار یہ کہے کہ میرے ہاتھ پہ نبی بیعت کریں گے، یہ برداشت کے قابل ہے؟
میں نے جگہ جگہ تعریف کی ہے.
کہنے لگے جی آزم طارق نے کہا کہ میں امام کو بانس پہ چڑھا دوں گا، میں امام کو، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، میں اس کو گدے پہ بٹھا دوں گا. تو ہاں میں کون سا انکار کرتا ہوں، میں تو آج بھی کہتا ہوں،
کیونکہ اس نے یہ کہا ہے. شیعہ کہتی ہے کہ ہمارے ایک ننگی سرکار جب ظاہر ہوگی تو پیغمبر کا روزہ توڑے گی، پیغمبر کا، اور جو پیغمبر کا روزہ توڑے گا تم اس کی ٹانگ توڑو گے یا نہیں توڑو گے؟ شیعہ ننگی سرکار تو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ننگی سرکار نہ پوتر نہ شلوار، یہ تو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تم نبی کے روزے کی طرف کرو، اگر تمہاری ٹانگیں نہ توڑے تو آدم تارک نہ جانا. وہ تو بغیر کرتا اور شلوار کے ننگی سرکار جب آئے گی تو دیکھ لیں گے. اور پھر کہتے ہو کہ ننگی سرکار نہ کرتا نہ شلوار، یہ جب آئے گی تو حضرت ابو بکر حضرت عمر سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہما جو پیغمبر کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں بغیر شیعہ کے، یہ ننگی سرکار دونوں کو نکال کر درخت پہ پھانسی چڑھائے گی. جو شہین کو درخت پہ چڑھائے گا میں اسے بانس پہ چڑھاؤں گا. چڑھائیں گے نہیں چڑھائیں گے؟ اور جو یہ کہے امی عائشہ کی قبر کھود کر ام المومنین کا وجود نکال کے کوڑے ماریں گے، کھوتے پہ سوار نہ کرا تو آدم تارک لا کرو. عقیدہ یہ رکھو، نظریہ یہ پیش کرو، اصحاب رسول روزہ رسول مسلمانوں کے بارے میں دعوت یہ دو اور پھر کہو ہم تمہیں معاف کر دیں. بھول جاؤ، تمہاری نسلوں کو بھی معاف نہیں کریں گے، قیامت کی صبح تک تمہیں معاف نہیں کریں گے. بلکہ میں نے تو آج یہ بھی کہا ہے کہ پیدائش سے لے کر لحد تک، لحد سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جہنم تک، ہماری پیدائش سے لے کر جنت تک تمہارا راستہ جدا ہے، ہمارا راستہ اور جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے، صحابہ کرام کے قدموں میں اللہ ہمیں جگہ دے گا، تو پھر قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا جنت میں وہ تمہیں عطا. ہمارا جی کیا چاہے گا؟ اللہ میاں اے کلینی، اے خمینی، اے نجفی، اے نقوی، اے نجسی، یہ سب ہمیں دکھا. پھر قرآن کہتا ہے کہ مسلمان کافروں کو دیکھیں گے، جب ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے اللہ میاں ستائے صحابہ والوں کو جمع کر کے کافر کافر کا نعرہ لگا لینے. شیعہ یاد رکھو، جنت میں جا کر بھی تمہارے کفر کے نعرے لگانے کے لیے ہم آیا کریں گے، تمہیں ستایا کریں گے. آج کہتے ہیں ہمیں کافر کہتے ہیں، تم نے پیغمبر کی جماعت کو کافر کہا جنہیں مومن اللہ کی ذات نے کہا. جو پیغمبر اسلام کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے دولت اسلام سے مالا مال ہوئے، جن کے دلوں کا تزکیہ ربوبت نے کیا، جن کا امتحان اللہ نے دیا اور امتحان لے کر کامیابی کا سرٹیفکیٹ ادا کیے، جن کا امتحان اللہ نے حزب اللہ رب کہے، مفلحون اللہ فرمائے، فائزون خدا کہے، اور تم کہو کہ پیغمبر کے تشریف لے جاتے ہی وہ لوگ اسلام سے پھر گئے اور حضور کی زندگی میں کافر مانے نہیں جنا. کافر ہندو بھی ہے، کافر سکھ عیسائی مجوسی یہودی بھی ہے، لیکن وہ ایسے کافر ہیں. آپ ہندو سکھوں سے پوچھیں، آپ عیسائیوں یہودیوں سے پوچھیں کہ تمہارے مذہب میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ عیسائی کہیں گے ہمارے مذہب میں سب سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کا شرف پایا. ہمارے مذہب میں سب سے بہترین لوگ ہمارے گھر میں بھی پہنچ گئے تو الحمدللہ. یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں لے چلو، میں نے کہا کہ سارے چلے جائیں گے تو پھر تو پکڑے جائیں گے، آپ گاڑی پر آ جاؤ میں سائیکل پہ چلے جاتا ہوں. ہمارے گن مین بھی پیدل تشریف لائے ہیں. چلو بس ناموس صحابہ بل کے ساتھ بے نظیر حکومت کے موجودہ رویے کی وجہ سے یہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات سے وہ ختم کر دیے جائیں گے. سپاہی صحابہ یہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ اگر ناموس صحابہ بل کا فیصلہ اسمبلی میں حکومت نے رکوایا تو پھر یہ فیصلہ عوام کی عدالت میں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اس سلسلے میں پورے ملک میں ناموس صحابہ کانفرنسیں ہوں گی. آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ ناموس صحابہ بل کیا ہے؟ حکومت کے گلے میں وہ ہڈی ہے، نہ وہ اگل سکتی ہے نہ نگل سکتی ہے. اور شیعہ کے لیے وہ پریشان کن مسئلہ ہے. ایک طرف سے شیعہ کہتی ہے اجی ہم صحابہ کو مانتے ہیں, ہم صحابہ کو مانتے ہیں. ہم نے کہا جب آپ صحابہ کو مانتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کا تحفظ ہو. تو کہنے لگے ہم صحابہ کو مانتے ہیں مگر ان کی عزت کے تحفظ کے لیے اس بل کو نہیں مانتے, اس بل کو نہیں مانتے. ہم نے کہا اس بل میں تمہارا نام ہے؟ کہنے لگے نہیں, شیعہ کا نام نہیں. اس بل میں سنیوں کا نام ہے؟ نہیں. پھر تکلیف کیا ہے؟ تو کہنے لگے تکلیف کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک جنازہ آ رہا تھا, اس کے آگے آگے کچھ لوگ میت کو مخاطب کر کے باتیں کر رہے تھے. ایک بچہ دوڑا دوڑا آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا اما اما یہ جو جنازہ آ رہا ہے یہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے. اس نے کہا بیٹے یہ ہمارے گھر میں کیوں آئے گا, یہ جنازہ تو قبرستان میں جائے گا. اس نے کہا نہیں. اما نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا وہ آدمی آگے آگے جو آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تو وہاں جا رہا ہے جہاں بتی نہیں ہے, تو وہاں جا رہا ہے جہاں تاریکی ہی تاریکی ہے, تو وہاں جا رہا ہے جہاں پانی پانی نہیں ہے, تو وہاں جا رہا ہے جہاں کھانا نہیں ہے, تو وہاں جا رہا ہے جہاں منصب و مقام نہیں ہے. اور پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا اما ہمارا ہی گھر تو ایسا ہے, ہمارا ہی گھر تو ایسا ہے. گویا کہ یہ جو جنازہ آ رہا ہے یہ کس کی طرف آ رہا ہے؟ ایک طرف سے شیعہ کہتی ہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں, دوسری طرف سے کہتی ہے ناموس صحابہ بل ہم منظور نہیں ہونے دیں گے. شروع شروع میں کہنے لگے یہ بل ہم پیش ہی نہیں کرنے دیں گے. میں نے کہا اگر جرت ہے تو تم روک لینا, یہ بل پیش ہوگا, یہ بل پیش ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس بل میں میرے ساتھ جو محرکین ہیں, جو اس بل کے موبر ہیں, اسمبلی کے 80 ممبران میرے ساتھ اس بل کے موبر ہیں, میں اکیلا نہیں. حکومت نے اس بل کی مخالفت بھی نہیں کی, حالانکہ ضابطہ یہ تھا یا حمایت کرو یا مخالفت کرو. اگر حکومت مخالفت کرے گی تو قومی اسمبلی میں 80 ممبران اسمبلی صحابہ کی عزت کو بیان کریں گے, 80. پھر وہ بیان کریں گے, پھر وہ جواب دیں گے, پھر ہم جواب دیں گے, پھر ووٹنگ ہوگی اور بل منظور ہوگا, بل پاس ہوگا. حکومت اس بات کو کیسے برداشت کرے کہ فورم اسمبلی کا ہو, زبان حق نواز کی ہو, شان صحابہ کی بیان ہو رہی ہے. دوستو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی رنگ لاتی ہے, لوگ کہتے ہیں خون پھر خون ہے جو گرتا ہے تو جم جاتا ہے, ظلم پھر ظلم ہے جو بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. دیکھو آج ظلم کہاں ہے, آج جبر کہاں ہے, آج وہ تلوار کہاں ہے, آج وہ گولیاں کہاں ہیں جنہوں نے حق نواز شہید کا سینہ چھلنی کیا, حق نواز کا خون کیا گرا کہ اس کی بات جنگ کے محراب سے اٹھی اسمبلی میں پہنچ گئی. اگر یہ مشن گولیوں سے رک سکتا ہوتا, تشدد و بربریت سے رک سکتا ہوتا, راستے روکنے, پابندی, داخلہ بندی, زبان بندی سے رک سکتا ہوتا, تو اٹک کی انتظامیہ اور پولیس کے محترم افسران آج آزم تارک یہاں آتا ہی نہ, حق نواز کے دور میں بات ختم ہو جاتی. لیکن جہاں روکا وہاں جمع پھیلا. شاید آج کی تقریر ایک معمول کی تقریر ہوتی, لوگ سنتے اور چلے جاتے, لیکن آج جو جو شخص اس مجمع میں موجود ہے, جب تک اس کی زندگی ہے, اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے, وہ آج کی تقریر کو بھی یاد رکھے گا, آج کے انداز کو بھی یاد رکھے گا. وہ جیسے جیسے اس کو معلومات ہوگی, اس کی جستجو بڑھے گی, کیسے رکے, کہاں سے آئے, کیسے آئے, کہاں کہاں سے سائیکل چلایا, کہاں کہاں رکے, کہاں پیدل چلے, کہاں رکے, کہاں بھاگے, کیا ہوا. زندگی بھر وہ لوگوں کو بتلائے گا اور ساتھ یہ بھی بتلائے گا کہ مولانا آدم تارک نے غیر سرکار جس کا نہ کرتا نہ شلوار اس کا بھی آپریشن کیا تھا. اب کہتے ہیں ہمارے بارے میں امام کی توہین کی ہے, ہم قتل کر دیں گے. 5 لاکھ کے امام کے اشتہار, فتوے, زمین جائیداد. میں نے شیعہ کو کہا تھا تمہارے اس دیے گئے انعام میں ابھی کمزوری ہے, زمین کا وعدہ بھی کر لیا, مقدمے کا وعدہ بھی کر لیا, دولت کا وعدہ بھی کر لیا, کوئی عورت بھی دے دو, تم بڑے بے گھر تھے, تم عورت دیکھ سکتے ہو, عورت کا وعدہ بھی کرو,
لیکن میں رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں تم میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. موت تمہاری دولت اور پیسے میں نہیں ہے, موت تمہاری گولی اور بندوق میں نہیں ہے, موت تمہارے تیر و تلوار تمہارے زخم میں نہیں ہے, موت اس قدرت کے قبضہ اختیار میں ہے, موت اس رب کے اختیار میں ہے جو تمام گولیوں سے بھی بچا سکتے ہیں, تمہارے منصوبوں سے بھی بچا سکتے ہیں, تمہارے پروگرام بھی فیل کر سکتے ہیں. اس نے مجھے زندہ رکھا تھا تو گولیاں جسم سے پار ہے, زندہ آج بھی ہے. کا وقت آ گیا, ایک گولی لگی شہید ہو گئی, ایک گولی لگی. مولانا سمیع اللہ کو ایک گولی لگی شہید ہو گئی, مجھے تو دو دو گولیاں تین تین گولیاں لگی گی بھی دل کے اوپر, میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں. اس کا مطلب ہے موت گولی میں نہیں ہے, موت گولی میں
نہیں,
موت بندوق کی نالی میں
نہیں,
موت اس خالق کے قبضہ قدرت میں ہے جو ہے, جسے دنیا کی کوئی طاقت مجبور نہیں کر سکتی, اور موت خود انسان کی محافظ ہے. جب تک موت نہیں آئی کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور میں اتنا ضرور کہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ میں شیعت کی سازش کا شکار ہو گیا, یاد رکھو میں تو غیر سرکار کے لیے نرمی اختیار کرتا ہوں, میری قوم اگر ان کی چوکوں چراہوں میں شلوار نہ اتارے تو آدم تارک نہ کہنا. تمہیں جس بات سے تکلیف ہوتی ہے تمہاری دوستی رب کے ہاتھوں سے ہے, اب تڑپتے ہو, روتے ہو, چیختے ہو, چلاتے ہو, کیا ہمارے محمد کی توہین ہوگی؟ وہ پیدا ہوا ہو تو توہین ہوگی. پتہ نہیں ایک جگہ پر, ہاں ہمارے ایس پی صاحب, ہمارے ڈی سی جھنگ کہنے لگے جی ہم پر بڑا دباؤ ہے کہ آدم تارک کے خلاف ایف آئی آر کاٹو, انہوں نے امام غیر کی توہین کی ہے. میں نے کہا جی قانون کی کتاب لاؤ, اول سے لے کر آخر تک پڑھو, کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی پیدا بھی نہ ہوا ہو اس کی توہین کرنے سے آدمی پر پرچہ کر سکتا ہے؟ کہنے لگے قانون میں ایسی بات تو کوئی نہیں. میں نے کہا پھر لا قانونیت کرو گے تو یاد رکھو میں تم سے انتقام لوں گا. شیعہ آ گئے, انہوں نے کہا جی پرچہ نہیں کاٹا. انہوں نے کہا جی مولا آدم تارک کہتے ہیں کہ تم پیدا ہونا تو ثابت کر دو, پیدا ہونا تو ثابت کر دو. کہنے لگے جی ان پیسوں کو چھوڑو. انہوں نے کہا ان پیسوں کو چھوڑو تو پھر پرچہ کٹوانے کو بھی چھوڑو. بڑے گرم بڑے پرسوں پرسوں میٹنگ ہوئی, ہم نے کہا ان سے بات ہی نہیں کریں گے. کافی دیر کے بعد بات ہوئی شیعہ سے, میں نے کہا جی بارہویں امام کی بات کرو. تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے جی بارہویں امام کی بات دس محرم تک نہ آپ کریں نہ ہم کریں. میں نے کہا وہ غیب ہے اسے غیب ہی رہنے دو, جھنگ کی سرزمین پر میں بارہویں امام کی کوئی بات نہیں کروں گا, شرط یہ ہے کہ تم بھی نہیں کرو گے. کہنے لگے جی ہماری جانے بلا, ہم دس محرم تک اس کو کچھ نہیں کہتے. میں نے کہا اگر تم اس کو کچھ نہیں کہتے تو میں بھی اس کو باہر نہیں لاتا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ شیعت سے رہا نہیں جائے گا. اس نے ابھی چند دنوں میں بارہویں امام کو پکارنے ہے, اور میں نے پھر بارہویں امام کو لوگوں کے سامنے ننگا بھی کرنا ہے. وہ خود ہی ننگا ہے, ننگی سرکار نہ کرتا نہ شلوار. اور فرماتی کیا ہے, کہتی ہے مجھے باہر آنے دو, پیش از کفار سنیوں کا قتل خواہ کر, کافروں سے پہلے میں سنیوں کو قتل کروں گا, کافروں سے پہلے میں سنیوں کو قتل کروں گا, سنیوں کا قاتل ہے. اور پھر کہتے ہیں شیعہ ہماری بارہویں سرکار کی توہین نہ کرو, وہ تلوار لے کر ہمیں قتل کرنا چاہے ہم اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں. پہلے اپنی روایات بدلو, پہلے ملا باقر مدرسی اور صفدر نقوی منتالا بال کے مصنف خمینی نقوی پر ضرب کرو, انہیں کافر اپنے کرم سے تحریر کرو. اگر انہیں کافر نہیں کہو گے تو انہیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا, اس ننگے امام کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. دوستو میں عرض کر رہا تھا ناموس صحابہ بن حکومت نے جس سازش کے ذریعے سے سبوتاش کرنے کی کوشش کی ہے, آپ کی جماعت یہ فیصلہ کرنے والی ہے کہ ملک بھر میں اس کے خلاف تحریک چلائی جائے, آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ شاید یہ فیصلہ ہو جائے کہ احتجاجی گرفتاریاں دیں, احتجاجی جیل بھرو تحریک شروع کریں, تو بتلاؤ کون کون آدمی گرفتاری دے گا؟ آپ سارے گرفتاری دیں گے؟ سارے گرفتاری دیں گے؟ اٹک کی پولیس کو لکھ لینا چاہیے کہ گرفتاریوں سے اگر سپاہ صحابہ ڈرنے والی ہوتی تو آج گرفتاریاں دینے کا وعدہ, گرفتاریاں دینے کا وعدہ. انشاءاللہ کاروان بھی چلیں گے, ملک بھر میں جلسے بھی ہوں گے، کانفرنسیں بھی ہوں گی، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے، آپس میں غلط فہمیاں دور کیجئے، اب آپ دیکھیں گے نسوانی قیادت شیعہ حکومت کا زوال آنے والا ہے، اور اب اس شیعہ گورنمنٹ کے خلاف جو تحریک چلے گی، جو قیادت سامنے آئے گی، اس کا تختہ رکھنے والی جو جماعت میدان میں آئے گی، اور پوری اپوزیشن اور پوری قوم جس جماعت کے پیچھے چلے گی وہ جماعت سے بہت زیادہ ہوگی. وہ جماعت کون سی ہوگی؟ مسلم لیگ نہیں ہوگی، سپاہ صحابہ ہوگی. اس لیے ہم مسلم لیگ والوں سے، ہم دوسری تیسری جماعتوں سے کہتے ہیں، آنا ہے تو آ جاؤ، آنا ہے تو آ جاؤ. آپ نے بھی کہا تھا ہم حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے، آپ نے تو نہیں چلائی. ہماری جماعت فیصلہ کرنے والی ہے، جب ہماری جماعت فیصلہ کرے گی پھر دیکھنا تحریک کیسے چلتی ہے، پھر دیکھنا تحریک کیسے چلتی ہے. اس لیے کہ جمہوریت کی خاطر گولی کوئی نہیں کھاتا، صحابہ کی عظمت کے لیے پھر پیچھے کوئی نہیں ہٹتا. اس لیے کہ کرسی کے لیے جان کوئی نہیں دیتا، صحابہ کی عزت کے لیے جان کو عزیز بھی کوئی نہیں رکھتا. صحابہ کی عزت اور عظمت کے لیے میں نے آج صدر پاکستان کو کہا، میں نے کہا آصف زرداری کے میں بیسیوں خطوط دکھا سکتا ہوں جو خطوط لکھ کر اس نے امام باڑے علاج کرائے، جہاں ایک ایک شیعہ ہے ان کا ایمان بگاڑا علاج کرانے کے لیے آصف زرداری نے خط لکھے، اور آصف زرداری شیعہ ہے، بلاول ہاؤس کا پنجا اور جھنڈا ہے، جب تک پنجا جھنڈا نہیں کرتا اور وہ امام باڑے تعمیر کرانے کا کام واپس نہیں ہوتے، اور اس کے بعد ہماری فل جنگ ہے، ہمارے پاس کوئی آرمی نہیں ہے. اس لیے دوستو آپ سے یہی ہمارا آخری مطالبہ اور اپیل ہے، اپنی صفوں میں اتحاد، اپنی جماعت کو مضبوط، اپنے آپ کو ہر لمحہ تیار رکھیے. آپ کی قیادت ہتھیڑیوں پر جان لے کر میدان میں اتری ہوئی ہے، آپ اس کے سنگ سنگ چلنے کے لیے، اس کے ہم رکاب ہو کر سو سال چلنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی. جس طرح آج کا راستہ، آج کا جلسہ سبوتاج کرنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے تمام منصوبے ہاتھ میں مل گئے، اور جس طرح کاروانے میں اسے صحابہ کو روکنے کے لیے تمام منصوبے ہاتھ میں مل گئے تھے، اسی طرح اب بھی جو آپ کا راستہ روکے گا وہ صاحب خاصر ہو کر گھر میں جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارا آنا، آپ کا بیٹھنا، اٹھنا، سننا، سنانا